والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه رحمك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا عزوجل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑے تو لوگوں میں وہ کنجوس ترین ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جناح آباد باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے. رمضان المبارک غالباً 1425 2004 عیسوی کے آخری عشرہ میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماعی اعتکاف کی برکتیں لوٹنے کی میں نے سعادت حاصل کی. میرے اندر بہت ساری برائیاں تھیں جن سے میں نے توبہ کی اور کافی حد تک برائیوں میں کمی بھی آئی. مجھ گناہگار کو سنت کے مطابق کھانے کا ڈھنگ تک نہیں آتا تھا. اعتکاف میں دیگر سنتوں کے علاوہ کھانے پینے کی سنتیں بھی سیکھنے کو ملی. بالخصوص ایک مبلغ کو سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق کھانا تناول کرتا دیکھ کر نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس بات کو تادم تحریر لگ بھگ 3 سال ہو چکے مگر الحمدللہ آج تک سنت کے مطابق کھانا کھاتا ہوں. بفضل ہی تعالی میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. سنت کھانا کھانے کی تم جان لو مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. مان لو بات اب تو میری مان لو مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. تو میٹھے میٹھے پیار پیارے بھائیو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیا جانے والا اعتکاف الحمدللہ کیسے کیسے مدنی انقلاب لاتا ہے اور نہ جانے کتنوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. کتنے بے نمازی 5 وقتہ نمازی بن جاتے ہیں, سنتوں کے عادی بن جاتے ہیں, فیشن پرست سنت کے پیکر ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعی مدنی اعتکاف میں بڑی برکتیں ہیں اور خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو اعتکاف میں شرکت کرتے ہیں اور اس کا اثر بھی قبول کرتے ہیں. تو یہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے جو اثر قبول نہیں کرتے, تو یہ ہوتا رہتا ہے اور یہ نصیب نصیب کی بات ہے. یہ غالباً 1983 کا واقعہ ہے کہ مجھے مکہ مکرمہ میں کسی نے بتایا کہ 2 واقعات بتائے مکہ مکرمہ. حالانکہ مکہ مکرمہ مجموعہ برکات ہے, مسجد الحرام یہ رحمتوں کی کان ہے, لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ نصیب اپنا اپنا, جیسے اعتکاف میں بعض اثر پکڑتے ہیں تو بعض معاذ اللہ اعتراض کرتے ہیں, تو یہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. تو اسی پر مجھے یاد آیا کہ مکہ مکرمہ میں ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ یہاں باب المدینہ کا ایک نوجوان پہلی بار حج پر یا عمرے پر آیا تو مسجد الحرام کو اس نے دیکھ کر, مسجد الحرام کو دیکھا نا, تو اس نے کہا کہ یار یہ تو اپنی جو کراچی میں مہمان مسجد ہے نا اس کے ستون بھی جیسے ہی ہیں. یعنی اس کو معاذ اللہ اس نے وہ یہاں کی مسجد سے مسجد الحرام کے ستونوں کو تشبیہ دینی شروع کر دی. ایک اور کوئی حاجی کا واقعہ, اب پتہ نہیں وہ حاجی بھی رہا کہ نہیں رہا, وہ اس نے تو بڑی عجیب بات کہی. اس نے بتایا کہ ایک آیا شخص اس نے کعبۃ اللہ شریف کی جب زیارت کی تو پردہ ہٹا ہوا جو حصہ ہوتا نا اس میں اینٹوں کے نشانات نظر آتے ہیں ہیں, تو اس نے کہا کہ یار یہ تو وہی اینٹ پتھر ہے جو ہمارے یہاں بھی گھروں میں مکانوں میں لگتے ہیں. کعبہ شریف دیکھ کر وہ ٹھنڈا ہو گیا. تو اب یہ کہ شاید ایسے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ ظاہری طور پر روشنیاں پھوٹتی ہوں گی اور پتہ نہیں طرح طرح سے جگمگاہٹ ہوتی ہوگی ان میں, یہ کہ ہر ایک بظاہر تو اب جیسے حجر اسود بظاہر تو وہ پتھر شریف ہی ہے نا, لیکن بات تو ساری نسبت کی ہے کہ حجر اسود اگرچہ پتھر ہے لیکن یہ پتھر ہے کون سا, یہ وہ پتھر ہے کہ جو جنت سے زمین پر تشریف لے آیا اور ایک عرصے تک جبل ابی قبیس میں رہا. جبل ابی قبیس یہ مسجد الحرام کا جو حجر اسود کی طرف کا جو حصہ ہے کعبۃ اللہ شریف والا, تو اس حصے سے باہر نکلے نا تو ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ مانا جاتا ہے, سب سے قدیم جبل ابی قبیس. اسی جبل ابی قبیس کے بارے میں پڑھا ہے میں نے کہ اسی جبل قبیس پر میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے, انہیں جبل ابی قبیس کو میرے آقا کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا ہے. تو وہاں میرے آقا نے وہیں پر وہ معجزہ شق القمر کا ظہور ہوا تھا. ابو جہل وغیرہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھایا تھا کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا. کیونکہ پہلے تو ان لوگوں نے یہ ترکیب نکالی کہ جو زمین پر جو کچھ ہے اس پر تو جادو چل جاتا, اجرا میں فلکی پر نہیں چلتا, یعنی اوپر جو سیارے وغیرہ ہیں ان پر جادو اثر ہی نہیں کرتا, ان کا یہ ذہن تھا, اس لیے اس نے یہ مطالبہ کیا تھا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جادو سے کیا واسطہ, سراپا معجزہ ہے, اب تو معجزہ دکھا دیا چاند بھی ٹکڑے ہو گیا, لیکن یہ نہیں مانا. تو یہ بد نصیب تھا, اللہ ہمارے نصیب اچھے ہیں. تو یہ میں نے آپ سے دو باتیں عرض کی. تو اسی طرح اعتکاف میں مدنی ماحول میں بہت ساروں کی بگڑیاں بن جاتی ہیں, اصلاح ہو جاتی ہے, سنتوں کے پیکر بن جاتے ہیں, عاشق رسول بن کے اٹھتے ہیں. غفلت سے ہنستے ہوئے آئے تھے, عشق و مستی میں روتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں, اور بعض یہ ہوتے ہیں کہ بےچارے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تو وہ بدزن ہو کر بھی جاتے ہوں گے. یہ وہی بات ہے کہ نصیب اپنا اپنا. جیسا ابھی میں نے دو بد نصیبوں کی بات بتائی کہ مسجد الحرام شریف کے ستونوں کو دیکھ کر اس نے اپنے باب المدینہ کی میمن مسجد کے ستونوں سے تشبیہ دی کہ اس میں اس کو فرق کیا, ایک ہی تو بات ہے. اور اس ظالم نے تو کعبۃ اللہ شریف کی براہ راست اہمیت گھٹائی کہ اسی طرح کے پتھر ہمارے گھر میں بھی ہوتے ہیں, نہ کوئی اس میں ہے ہی نہیں. تو معاذ اللہ, بس یہ اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے. اس میں تو ہے سچی بات, امتحان ہوتا ہے. اور بڑی سمجھنے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, سن 80 میں مدینہ منورہ میں جب میں حاضر ہوا تو مجھے بھی کچھ وسوسے شیطان نے ڈالنے شروع کیے, خیالات آئے. میں نے کہا اب تک نعتوں میں ہم نے پڑھا تھا سنا تھا گلزار مدینہ باغ مدینہ, یہاں تو نہ گلزار ہے نہ باغ ہے, ہریالی بھی نہیں. وہ ہریالی اور اب یہ شو کے لیے وہ لگائی گئی ہے, لیکن جو اوریجنل جو خود رو ہریالیاں جو ہوتی ہیں نا, جیسے خاص کر یہ پنجاب کے اوپر کی طرف چلے جائیں نا, جتنا اوپر کی چلے جائے پھر وہ سرحد کشمیر کا رخ کریں تو وہاں ہریالی بڑھتی چلی جاتی ہے, گرینش, پہاڑوں پر بھی ہریالیاں ہریالیاں, چشمے بہ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ میں نے, میرے ذہن میں آیا کہ یہاں تو کوئی اس طرح کی ہریالیاں تو ہے نہیں, اور ہم اس کو باغ مدینہ گلزار مدینہ پتہ نہیں کیا کیا اس کی تعریفیں کرتے ہیں. تو فوراً میرے الحمدللہ دل میں یہ جواب سوجا کہ اگر یہاں گرینش ہوتی, خوب ہریالیاں ہوتی, چشمے بہ رہے ہوتے ٹھنڈے ٹھنڈے, اور خوب سینری ہوتی, تو پھر یہ جو ہم لوگ اتنا شوق سے حاضر ہوتے ہیں تو شاید دنیا والے کہتے ہیں, غیر مسلم کہتے ہیں کہ مدینے میں اس لیے تو جاتے ہیں کہ تفریح کرتے ہیں, وہاں گرینش دیکھنے جاتے ہیں. تو مزہ یہ کہ وہاں صحرا ہے, لو چل رہی ہے, سخت گرمیاں ہیں, اس کے باوجود مدینہ منورہ کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ظاہری طور پر پھول اور باغات دیکھنے نہیں جا رہے, بلکہ یہ تو آقا کی نسبت کی وجہ سے جا رہے ہیں. تو یہ سمجھنے کی بات. اور محبت والا بھی رہے تو وہ اس طرح کہتا ہے, صحرا مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے, صحرا مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے, گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے, گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے. تو میرے پیارے پیارے سہی بھائیو, اگرچہ ظاہری طور پر ہر طرف گلزار, جس کو ہم گلزار کہتے ہیں, وہ نہ صحیح, لیکن حقیقت میں مدینہ ایمانداری کی بات ہے بہت حسین. اگر کوئی محبت کی نظر سے دیکھے تو اس میں حسن ہی حسن ہے, کوئی کمی نہیں ہے, کوئی خامی نہیں ہے. عاشق تو ایسے عجیب عجیب میں نے سنے ہیں. باب المدینہ ہی کے کچھ عیسائی بھائی ہوں گے جن کو میں جانتا نہیں ہوں, مجھے سن 80 میں ہی کسی نے بتایا کہ یہ لوگ مدینہ شریف کے ایک مکان میں ٹھہرے تھے, تو وہاں مکان میں سے بچھو نکلتے تھے تو یہ بچھو کو بھی نہیں مارتے تھے، بولتے تھے مدینے کے بچھو کو اپنے کیسے ماریں گے، یہ عجیب مطلب. تو اپنی اپنی وہاں سوچ ہوتی ہے، وہاں بچھو پائے جاتے ہیں مدینہ منورہ میں خاص کر. اب ذرا کہ پکی عمارتیں بن گئی اب تو پکی عمارتوں میں نہیں ہوتے، لیکن جو آگے چلے نا صحرا کی طرف دور دور جو مکانات کچے کچے بنے ہوتے ہیں اس طرف تو سنا ہے کہ بچھو پائے جاتے ہیں. تو پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، بات ساری عقیدت کی ہے. میں جن دنوں رفیق الحرمین کی ترکیب بنا رہا تھا تو کلفٹن کی طرف کسی کے مکان پہ ٹھہرا ہوا تھا، تو وہاں گرمی کا سیزن آیا، بہاروں کا سیزن آیا، تو اتنا تجربہ نہیں تھا بہاروں کا مجھے، کیونکہ اپنا مکان تو یہاں ایسے علاقے میں تھا کہ وہ کنجسٹڈ علاقہ، مکانات ہی مکانات، تو وہ بنگلے ہی ہوتے ان میں وہ ہریالیاں اور لوگ پھول وہ لگاتے ہیں، تو ان کو پتا چلتا ہے کہ باہر کیا خزاں کیا ہے. اپنے تو الحمدللہ مدینے کی یاد میں رہے تو سدا باہر ہے. تو یہ اب کا رضا ہے، ویسے ہی میں نے یہ محبت والی بات کی، تو وہ میں نے دیکھا کہ یہ گرمیاں آئیں اور پھر بہاروں کا موسم آیا، تو کسی نے کہنا کیا تھا باہر باہر سنتے تھے، تو یہ باہر ہی تھی جبھی، تو جس بنگلے کے باہر دیکھو تو وہ اتنے پھول ہزاروں پھول لگے تھے، تو بڑی اس میں رونق پھولوں کی. لیکن جب صحرا مدینہ کی رونق پر غور کریں تو اس رونق کے مقابلے میں یہ رونق کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس رونق میں صحرا مدینہ کی رونق میں سوز و گداز ہے، کیفیت جو اس میں نہیں ہے. اس رونق میں گھوم کر آدمی غفلت کا شکار ہو جائے، اور وہاں کی اس کیفیت میں گم ہو جائے تو بس جتنا گم ہوتا جائے اتنا نفع کماتا جائے. تو پھر کچھ اشعار ترتیب پائے، جس کا اس کلام کا مطلع، مطلع پہلے شعر کو بولتے ہیں اور مقطع آخری شعر کو بولتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلف استعمال کرتا ہے. تو مطلع اس کا کچھ اس طرح ترتیب پایا، جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے، جس طرف دیکھیے گلشن باہر آئی ہوئی ہے، لیکن اپنا دل تو مدینے کے صحرا کا تمنا ہے. دشت مدینہ منے صحرا، ویرانہ جہاں کانٹوں دار درخت ہوتے ہیں، جہاں پھول نہیں پائے جاتے. دل مگر دشت مدینہ کا تمنا علیہ رحمت الرحمان فرماتے، مبارک رہے اندر کو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. یعنی اے بلبلو، تمہیں دنیا کے کسی گلزار کے پھول مبارک، ہمیں تو مدینے کا کانٹا عزیز ہے. خار کانٹے کو بولتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے جدا ہو کر وطن آئے، ایک کلام کہا تھا، اس میں ایک شعر یہ بھی ہے، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. یعنی میں پھول کیا دیکھوں یہاں کے وطن کے، میری نظر میں تو مدینے کے کانٹے گھوم رہے ہیں، مدینے کے ریگستان کے دشت مدینہ کے خار، یعنی دشت مدینہ صحرا مدینہ کے کانٹے میری نگاہوں میں گھوم رہے ہیں. تو میں چلا تھا اعتکاف کی بہار سنا کر کہ معتکفین الحمدللہ کافی ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہاں سے اصلاح پذیر ہو کر رخصت ہوتے ہیں، اجتماعی احتکاب میں سے، لیکن بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر بھی شروع کے دنوں میں ہوتے ہیں بعض کے جن کو وسوسے آ جاتے ہیں، لیکن آخری دنوں میں ان کی بھی اکثر ترکیب بن جاتی ہے، یہ بھی تجربہ ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو ہو سکتا ہے کہ وسوسوں سے فارغ نہ ہو، تو ایسوں کی طرف دیکھنے کے بجائے ان کی طرف دیکھا جائے کہ جو اعتکاف سے رحمتیں سمیٹ کر جاتے ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی خیر پا کر جاتے ہیں، گنبد خضرا کے جلوے دیکھ کر جاتے ہیں، طرح طرح کی برکتیں جن کو حاصل ہوتی ہیں ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، دراصل آج مجھے آپ کی خدمت میں نگاہ مصطفیٰ کی ادائیں بیان کرنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا کے مدینے میں گھوم کر الحمدللہ اب آقا کی نگاہوں کی باتیں کرتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا علامہ قسطلانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں، جب سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی طرف توجہ فرماتے ہیں، یعنی دیکھتے تو پوری طرح توجہ فرماتے ہیں، کیونکہ ادھوری ادھوری توجہ اگر کسی کی طرف دی جائے نا، جیسے کوئی اپنے سے بات کرنا چاہ رہا ہے، ہماری توجہ چاہ رہا ہے اور ہم دیکھ بھی لیتے ہیں، نظر ہٹا بھی لیتے ہیں، نو لفٹ کر دیتے ہیں، تو اس سے اگلا جھیپ سا جاتا ہے اور دل اس کا غیر مطمئن ہوتا ہے، متاثر نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہم سب میں اس طرح کی خصلتیں عموماً ہوتی ہیں کہ ہم پورے متوجہ نہیں ہوتے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر وصف جو ہے وہ کامل و اکمل ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہم جو محبت کرتے ہیں نا، تو اتنا بھی کافی ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ان سے محبت کرو، اللہ نے حکم فرما دیا نا، یعنی کہ اللہ تعالی کی اور محبوب کی محبت یہ عین ایمان ہے، تو محبت تو کرنی کرنی ہے اور یہ کافی ہے، ہمارے لیے حکم کافی ہے. پھر بھی اللہ تعالی نے اپنے محبوب میں ایسے اوصاف بھی رکھے کہ بندہ محبت کرنے کے لیے مجبور بھی ہو گیا، جیسے توجہ کی بات میں نے کی، تو جب کسی کی طرف پوری توجہ، بھلے بہت چھوٹا آدمی ہو، ہم اگر اس کی بات پوری توجہ سے سنیں گے اور بوریت کا اظہار نہیں کریں گے، مسکرا مسکرا کر اس کی سنتے چلے جائیں گے، تو وہ جس قدر اس کا دل خوش ہوگا یہ وہی سمجھے گا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مکمل ہو سکتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ بھی اخلاق کا ایک شعبہ لے لیجئے، مکمل توجہ فرمانے کا. اچھا تو آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ، تو جو با اخلاق ہو اس سے آدمی محبت کرنے پر مجبور ہوتا ہے، محبت ہو ہی جاتی ہے اس سے. پھر یہ کہ جس میں حسن ہو اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن بھی کامل، کامل و اکمل. سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے نا، حسن یوسف بہت مشہور ہے، تھے بھی واقعی حسین. یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا تھا نا، وہ میرے آقا کے حسن کا پرتو تھا، جھلک تھی. سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال. یا رسول اللہ، آپ کے حسن و جمال کے امیدواروں کے اگر میں نام آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگوں، تو سب سے پہلے تو آپ کے حسن و جمال کے طلبگار اور امیدوار حضرت یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ، تور نے تو خوب دیکھا جلوہ شان جمال، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابان جمال. اتنی دیر تک ہو دیدے مصحف عارض نصیب، حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال. اس شعر کو شاید سب نہیں سمجھ پائیں گے، اتنی دیر تک ہو دیدے مصحف عارض نصیب، یہ دیدار کی آرزو کی گئی ہے، اور دیدار کی آرزو کا کتنا حسین انداز ہے، اور جھلک نہیں مانگی، جی بھر کر دیدار، اتنی دیر تک دیدار، مصحف قرآن پاک کو کہتے ہیں، تو جو قرآن پاک ہے اس کو مصحف کہتے ہیں، جو لکھا ہوا قرآن شریف ہے. تو آپ آری زمانے چہرہ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی دیر تک ہو دیدے مصحف عارض نصیب، آپ کے چہرے زیبا کا اتنی دیر تک مجھے دیدار ہو، اتنی دیر تک دیدار ہو، اتنی دیر تک دیدار ہو، کتنی دیر تک. حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال، یعنی میں ناظرہ، الگ ناظرہ پڑھنے بہت دیر لگتی ہے نا، تو ناظرہ پڑھ پڑھ کے، یعنی کہ آپ کی زیارت کر 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 کے آپ کے حسن و جمال کو اپنے دل میں بسا لوں، حفظ کر لوں، ہر وقت بس آپ کی سونی مونی صورت میرے سامنے رہے. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا مصطفی رضا خان شہزاد اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، یعنی کہ آپ کو زیارت ہوئی، ان اشعار سے یہ ظاہر ہوتا ہے، تو زیارت ہوئی تو بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. مزید فرماتے ہیں مبارک نظریں حیا سے اکثر نیچی رہتی تھیں، اے کاش یہ ادائیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں. اے اپنی نظر تو بلا ضرورت ہر چیز کا طواف کرتی رہتی، ہر چیز کو گھرتی رہتی، ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، اس کو دیکھتے اس کو دیکھتے، اور یہ نظریں گھمانا واقعی ہماری یہ صفت جو ہے یہ نہیں ٹھیک، اس میں بدنگاہی سے بچنا بہت دشوار ہوتا ہے. باہر نکلے ادھر دیکھا تو عورت جا رہی ہے، ادھر دیکھا تو امرت جا رہا ہے، ذرا اوپر کی طرف نظر ڈالی تو سائن بورڈ لگا ہوا ہے اس میں بے حیا بے پردہ عورت بنی ہوئی ہے. تصویر عورتوں کی اکثر ہوتی ہے، یہ عورتوں کی، جوان عورتوں کی اٹریکٹیو تصویر یہ بری ذہنیت والے بے حیا لوگ اس لیے لگاتے ہیں، میں جو سمجھ سکا ہوں، کہ تاکہ اس بے حیا عورت کی تصویر ہم دیکھتے دیکھتے ان کی جو تشہیر کے لیے انہوں نے لکھا ہے نا ایڈورٹائزمنٹ جو، وہ بھی ہم پڑھ لیں، تو اس کو پڑھنے کے لیے وہ اس تصویر کے ذریعے ہم کو مطلب اٹریکٹ کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ خالی ہاتھ بھی اگر تصویر کا دینا ہے تو یہ زنانہ ہاتھ دیتے ہیں، لمبے ناخن، پتلی انگلیاں، بالکل عورت والا ہاتھ کہ آدمی دیکھے بس اس کو، تو یہ دکھا کر پھر اپنے وہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ پڑھا دیتی. اے کاش ایسے موقع پر تو ہمیں نگاہیں نیچی رکھنے کی توفیق مل ہی جائے، ذہ نصیب مکمل طور پر ہمیں سنت نصیب ہو جائے، ذہ نصیب. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیچی نظر رکھنے کی اداؤں کو اپنی شاعری کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے اس طرح فرماتے ہیں، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت لاکھوں سلام. کام اس طرح ہے تو بہت آسان ہے کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود. اب دوسرا مصرعہ ثانی کہتے ہیں، اس میں اونچی بینی کی رفعت پہلا کچھ. اس میں ایک معنی تو یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، انہیں نگاہ جب نیچی رکھتے تھے تو اس کا سبب شرم و حیا ہوتی، اور اونچی بینی یعنی اونچا دیکھنا. تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اونچا دیکھتے تھے، لوہے محفوظ آپ کی نگاہ کرم سے فیض یاب ہو جاتا تھا. سر عرش پر کریں گے کہ شرم و حیا سے نگاہیں جھکایا کریں، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے عادت ڈالیں. جیسے اب اونچی نظر ہو بھی گئی اور سائن بورڈ پر نظر جا ٹکی تو فوراً آنکھ بند کر لیں، یہ بھی ایک ترکیب ہو جاتی ہے نظر کی حفاظت کی. کہ ٹھیک ہے، اگر نگاہیں جھکنے میں کامیابی نہیں ہوتی تو اس کو پھر واقعی کفلے مدینہ لگا دیں، بند ہی کر دے اس کو.
آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سے لیتا،
یعنی میری آنکھ اٹھتی تو میں پلک سی لیتا، محاورہ ہے، نے آنکھ کو بند کر لیتا. جب میری آنکھ اٹھتی تو میں آنکھ کو بند کر لیتا. اب مولانا حسن اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے پتہ نہیں کس عشق کے رنگ میں یہ شعر کہا ہے، لیکن ہم اگر اپنے لیے اس کو استعمال کر لیں اس طرح تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. کہ قرآنی آیت کی تفسیر بھی رائے حرام ہے، لیکن یہ ان اشعار کو اگر اپنے مطلب میں، جائز مطلب میں استعمال کر لیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. تو ان کا معافی ضمیر بھی اپنی جگہ پر صحیح، اور ہماری تاویل بھی انشاءاللہ درست.
آنکھ اٹھتی تو جھنجھلا کے پلک سی لیتا، آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا
اچھے اچھے اعتکافوں پر اعتراضات دل میں وارد ہوں تو دل کو بالکل سنبھال لیں، گھبرا کے سنبھال لیں کہ کہیں یہ دل اگر دل کے ان خیالات کے پیچھے پیچھے چلے تو ہمیں کہیں بھٹکا نہ دے، راستہ بھلا کر کہیں شیطان کے قدموں میں نہ پٹخ دے. تو اس کو سنبھال کر مدینے والے کے قدموں میں ڈال دیں.
تو دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا، آسماں کر تیرے طلبوں
کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا صلو علی الحبیب. نظر شریف آسمان کے بجائے زیادہ تر زمین کی طرف ہوتی تھی میرے آقا کی اداؤں کے قربان، زمین کی طرف زیادہ آپ نظر رکھا کرتے، اکثر آنکھ مبارک کے کنارے سے دیکھا کرتے، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن شریف کو دائیں یا بائیں نہ موڑا کرتے تھے کہ ایسا کم عقل اور گھٹیا آدمی کرتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے یا پیچھے پورے گھوم جاتے تھے. اس کے بارے میں لکھا ہے امام طالانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ یہ ابن اسیر کا قول ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن اسیر نے یہ انداز لکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھنا چاہتے تو جیسے ہم یوں دیکھتے ہیں دائیں دیکھ لیا بائیں دیکھ لیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے گھوم جاتے ہیں. پیچھے دیکھنا ہے تو ہم یوں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پورے گھوم جاتے ہیں. جس کو آج کل اباؤٹ ٹرن کہتے ہیں، اب یہ بہرحال یہ ادا لکھی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابن اسیر سے اس کو نقل کیا شرح زرقانی میں حضرت امام قسطلانی قدس سرہ ربانی نے. کاش کبھی کبھی یہ سنت بھی ادا کرنا نصیب ہو جائے، چلتے پھرتے ہو سکتا ہے، کھڑے کھڑے بالخصوص ایسا کرنا آسان ہے. میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی چیز کی طرف دیکھتے تو اپنی نگاہ مبارک بس یعنی نیچی فرما لیا کرتے تھے، بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھا کرتے، بس ہمیشہ عالم الغیب جل جلالہ کی طرف متوجہ رہتے، اسی کی یاد میں مشغول اور آخرت کے معاملات میں غور و تفکر فرماتے رہتے. تو میرے آقا کی نگاہیں اور ان کی ادائیں کیا بات ہے. سرکار اعلی حضرت آپ کی نگاہ کرم کی توصیف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت سے کو سلام، اس نگاہ عنایت سے کو سلام. تو نیچے نگاہوں کی عادت بنانے کی کوشش کی نیت کیجئے، اور اس پر مدد حاصل کرنے کے لیے قفل مدینہ کا عینک حدیثاً ضرور حاصل کر لیجئے، کم از کم 12 منٹ روزانہ یہ عینک پہن لیجیے کہ پہن لیا کیجئے کہ یہ بھی ایک مدنی انعام ہے. 12 منٹ کم از کم یہ مدنی انعام ہے. اس طرح انشاءاللہ نظریں نیچی رکھنے کا ذہن بنتا رہے گا کہ یہ نگاہ آخر یہ 12 منٹ کے لیے ہم نے پہنے تو کیوں پہ، اس لیے کہ یہ نظر جو ہے اس کو قابو میں رکھنا ضروری ہے، اس کو آزاد چھوڑتے ہیں تو پھر یہ بڑے ستم جاتی ہے. ہمارے اکابر جو تھے اہل اللہ یہ تو مباح نظاروں سے بھی بچنے کی کوشش فرماتے تھے کہ اگر ان کو نگاہ کو ہم نے آزاد چھوڑا، جائز مناظر دیکھنے کے لیے آزاد چھوڑا، تو پھر یہ گناہوں کے مناظر دیکھنے کا مطالبہ کرے گا، نفس امارہ جو ہے وہ اس کو اس میں مبتلا کرے گا. چنانچہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کیمیا سعادت میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسان بن سنان رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے، ایک جگہ بہت ہی خوبصورت منظر دکھائی دیا، تو بہرحال یہ کہ خوبصورت منظر دکھائی دیا، کوئی اس میں جاندار کا بت کا تذکرہ نہیں، خوبصورت منظر، جیسے سینری ہوتی ہے یا حسین عمارتیں ہوتی ہیں, تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے. وہ حسین منظر دیکھ کر, خوبصورت کوئی سینری دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے یہ کس نے تیار کیا. مگر فوراً اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ یہ میں نے کیوں پوچھا. اپنے نفس سے خطاب کرتے فرمایا, تجھے اس سے کوئی واسطہ یا تعلق بھی ہے جو خامخواہ یہ فضول سوال کر ڈالا؟ اس منظر کے بارے میں معلومات کی تجھے کیوں سوجی؟ اب اپنی سزا بھی سن لے. تیری سزا یہ ہے کہ ایک سال تک تجھے روزے رکھنے ہوں گے. اور واقعی یہ سزا وہ اپنے آپ کو دے کر رہے. مجھے نے سائیں بھائیو, ایک ہماری حالت ہے کہ ہم خود تفریح گاؤں پر جا کر دل فریب مناظر دیکھتے ہیں. اور قربان جائیے, ایسے بزرگ بھی ہوئے جو مباح یعنی جائز مناظر دیکھنے سے بھی کتراتے رہے, یعنی آبشاریں, خوشنما باغات, پھلواریاں, پہاڑ وغیرہ. حالانکہ سب دیکھنا جائز ہے مگر وہ انہیں دیکھنے سے بچتے تھے. ان حضرات کی یہ سوچ ہوا کرتی کہ ان جائز خوبصورت چیزوں کو دیکھیں گے تو حسن دیکھنے کا شوق پیدا ہوگا, خوبصورتی دیکھنے کی عادت جنم لے گی, اچھی اچھی چیزیں سجاوٹیں دیکھنے کا شوق پروان چڑھے گا. آنکھ کو جب جائز اور حسین مناظر دیکھنے کی اجازت دیں گے تو یہ دلیر ہوگی اور ہو سکتا ہے پھر پھسل کر محرمات یعنی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے کے گناہ میں جا پڑے. ان بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی بات خوب سمجھ میں آنے والی ہے. واقعی آج کل تو سڑکوں پر طرح طرح کے فن تعمیر کے دلکش نمونے رکھے جاتے ہیں اور ہم دیکھنے سے بات آتے ہی نہیں. طرح طرح کے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں اور ان میں کشش بڑھانے کے لیے اکثر عورتوں کی تصاویر بنی ہوتی ہیں. انسان نظر کو کتنا ہی قابو کرنے کی کوشش کرے مگر وہ اچھل کر وہاں جا پہنچتی ہے. ان مناظر میں اتنی جاذبیت پیدا کی جاتی ہے کہ آدمی ان کو دیکھے بغیر نہیں رہتا. تو کاش جسے دیکھنا حرام ہے اسے دیکھتے وقت یہ روایت ذہن میں رہے, جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز آگ بھر دی جائے گی. یاد رکھیے, اجنبیہ کے کھلے ہوئے بالوں کو دیکھنا بھی حرام. اس کا بے پردہ نکلنا تو گناہ ہے ہی, اس کی طرف قصدن نظر اٹھانے والا بھی گناہگار ہے. چلیے اگر اس پر نظر نہیں پڑی تو کوئی سزوکی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے کسی فلمی اداکارہ کی تصویر چسپاں ہے تو اس پر نظر پڑ سکتی ہے. آج کل تو یہ گناہ اتنا عام ہو گیا اور لوگ گناہوں کے معاملے میں اتنے نڈر ہو گئے, اگرچہ خود ان کو نظر نہیں آ رہی پھر بھی ڈرائیور صاحب کی پیٹھ کے پیچھے تصویر موجود ہے. یقیناً گاڑی کے پیچھے اداکارہ کی تصویر اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ لوگ دیکھیں اور اپنی آنکھیں حرام سے بھریں. آج کل بے پردہ عورت کی تصویر سوزوکی کے پچھلے شیشے پر بنی ہوتی ہے. ٹرک جا رہا جو ٹرک پر بہت بڑی تصویر کسی عورت کی بنی ہوئی ہوتی ہے. سامنے دیکھے تو مصیبت, دائیں دیکھے تب بھی مصیبت, بائیں دیکھے تو مصیبت, کسی گاڑی کی طرف دیکھے تو بھی مصیبت کہ وہ کار کوئی خاتون چلا رہی ہے اور اس کی کھلی کلائیاں نظر آ رہی ہیں, اس کے سر کے بالوں پر نگاہ پڑ رہی ہے, ڈرائیونگ کی سیٹ پر اگر نظر نہ پڑی بلکہ پچھلی سیٹ پر نظر پڑی تب بھی مصیبت کے بار کا وہاں بھی بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں. آدمی کرے تو کیا کرے, جدھر دیکھو ادھر نہ دیکھنے والی اشیاء نظر آ رہی ہیں, نہ دی دلی مناظر ہیں, آخر انسان کیا کرے؟ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رب العزت میں مناجات کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں, یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں بے باکیاں, یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ. تو اللہ تعالی ہمیں بس دیکھنے والی جو ہے وہی دیکھنے کی توفیق دے، مسجدیں دیکھے آدمی، قرآن پاک دیکھے، علماء کی زیارت کرے، مشائخ کی زیارت کرے، نیک مسلمانوں کا دیدار کرے، نہ کوئی معنی اے شرعی نہ ہو ان کو دیکھے، بزرگوں کو ثواب کی نیت سے دیکھے گا تو ثواب ملے گا. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، کفر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، میں شاہی محل کا نظارہ کچھ بھی نہیں، دیکھنا ہے تو مدینے کا صحرا دیکھیے، دشت مدینہ دیکھیے، مدینے کی گلیاں دیکھے، مدینے کے کوچے دیکھے، گنبد خضرا دیکھے. آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کمل مدینہ، گھر دیکھے گا فلمیں تو قیامت میں پھنسے گا. آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کمل مدینہ، آنکھوں میں پھنسے مرگ نہ بھر جائے کہیں آگ، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کمل مدینہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مبلغ فیوس مائی پریئر، مبلغ فیوس مائی پریئر، مے یو کیپ اسینڈنگ سکسس سٹیئر. مبلغ